گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ علامہ سکاکی نے مجاز عقلی کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مجاز عقلی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ دراصل کیا ہے استعارہ بالکنایہ ہے بھئی استعارہ بالکنایہ ان کے نزدیک کس چیز کا نام ہے کہ مشبہ بول کر کیا مراد دیا جائے مشبہ بھی مراد دیا جائے بواسطہ قرینہ کے بھئی اور وہ قرینہ کیا ہوگا کہ مشبہ بھی کے لازم کو مولانا کس کے لیے ثابت کرتے ہیں لازم مساوی کو بھئی میں نے بتلایا تھا لازم مساوی کسے کہتے ہیں وہ لازم جو خاص ہو کسی چیز کے ساتھ وہ شے ہے ملزوم ہے تو لازم ہے وہ ملزوم نہیں تو لازم بھی نہیں تو جہاں پر مولانا ربیع بول کر کون مراد ہوا فاعل حقیقی مراد ہے تو یہ مبالغہ کرتے ہوئے تشبیہ کے اندر تو تشبیہ کے اندر مبالغہ کرتے ہوئے ربیع کو بھی فرد بنا دیا گیا کس کا قادر ہے قادر مطلق کے افراد میں سے بھئی قادر مطلق کے افراد میں سے بنا دیا گیا اور اس میں داخل کر دیا گیا تو اور جیسے اس کی مثال ذکر کی تھی مولانا مخالب المنیتی نشبت بفلان موت کے پنجے گڑ گئے فلان کے اندر تو یہاں مولانا منیہ بول کر مشبہ موت کو تشبیہ دی کس کے ساتھ سبع درندے کے ساتھ کہ جیسے درندہ فرق نہیں کرتا اچھے برے میں اور ہر ایک کو ہلاک کر ڈالتا ہے اسی طرح موت بھی اچھے برے میں تمیز نہیں کرتی ہر ایک کو کیا کر دیتی ہے ہلاک کر دیتی ہے تو تشبیہ دی اور پھر اس تشبیہ کے اندر مبالغہ کرتے ہوئے موت کو بھی سبع کے افراد میں سے ایک فرد بنا دیا گیا جب موت بھی سبع کے افراد میں سے ہو گئی تو اس کے لیے سبعیت ثابت کر دی تو جب یہ اس کے افراد میں سے ہوئی تو اس کے لازم مساوی کو اس کے لیے ثابت کر دیا پنجے خاص تھے کس کے ساتھ مولانا درندے کے ساتھ لیکن ان کو ثابت کر دیا کس کے لیے موت کے لیے موت کے لیے یعنی تو دیکھا موت کو بھی مولانا کیا کر دیا کس کے افراد میں سے بنا دیا سبع کے افراد میں سے بنایا اسی لیے تو اس کے لیے کیا ثابت کیے پنجے ثابت کیے بھائی اور اس پر مصنف نے اعتراض کیا تھا بھئی مصنف نے کہا تھا علامہ سکاکی کے قول سے چار چیزیں لازم آتی ہیں اور وہ چاروں لازم کیا ہیں باطل معلوم ہوا ملزوم بھی باطل یعنی اس کا یہ جو انہوں نے مجاز عقلی کے بجائے کیا کہا کلام کو کیا بنایا یہاں پر اس میں استعارہ بالکنایہ قرار دیا تو یہاں استعارہ بالکنایہ ہونا بھی باطل ہوا کیونکہ استعارہ بالکنایہ کی وجہ سے چار چیزیں لازم آ رہی تھیں اور وہ چاروں باطل تو جب لازم باطل تو ملزوم بھی باطل بھئی پہلی خرابی کیا لازم آ رہی تھی کہ اللہ کے اس قول فہوا فی عیشت راضیہ کے اندر مولانا عیشہ بول کر کیا مراد ہوگا صاحب عیشہ مراد ہوگا بھئی تو اس صورت میں ظرفیت الشیء لنفس ہی لازم آئے گی ایک ہی شیء اپنے نفس کے لئے کیا بن جائے گی ظرف فہوا فی عیشہ اور عیشہ سے کیا مراد ہے صاحب عیشہ اور ہوا ضمیر بھی کس کو راجع ہے صاحب عیشہ کو تو صاحب العیشہ فی صاحب العیشہ تو یہ ظرفیت الشیء لنفس ہی لازم آئے بھئی دوسری خرابی یہ مولانا کہ یہ اضافت صحیح نہ رہے گی جہاں پر فاعل مجازی کی اضافت ہو رہی ہو فاعل حقیقی کی طرف جیسے نہارہ صائمن بھئی اس کا دن روزہ دار ہے تو صائمن کا اسناد ہوا ہوا ضمیر کی طرف اور ہوا ضمیر کس کو راجع ہے نہار کو بھئی تو یہاں دن روزہ دار نہیں ہوتا بلکہ وہ شخص کیا ہوگا جس کا ذکر آیا وہ روزہ دار ہے تو صائمن کے اندر ہوا ضمیر جو راجع ہے نہار کو لیکن اس سے مراد نہار نہیں ہے بلکہ کیا مراد ہے وہ شخص مراد ہے اب یہاں پر نہار ہو تو نہار کو کیا بنایا مولانا فاعل مجازی بنا دیا کیا بنا دیا فاعل مجازی بھئی اس کا دن روزہ دار ہے فاعل کس کو بنایا دن کو تو نہار کیا ہوا فاعل مجازی اور فاعل حقیقی کون ہے روزہ رکھنے والا وہ متعین شخص مراد ہے تو یہاں نہار ہو کہا تو فاعل مجازی کو مضاف بنایا اور ہا ضمیر جو ہے وہ جو متعین شخص مراد ہے اس کو کیا بنایا مضافن الیہ بنایا تو یہاں نہار بول کر کیا مراد ہوا آپ نے کہا وہ متعین شخص مراد ہے اور ہا ضمیر بھی اسی شخص کو راجع ہے تو دیکھو مضاف بھی وہی مضافلے بھی وہی تو یہاں کیا خرابی لازم آئی اضافت الشیء الی نفسہ لازم آئی اور یہ بھی باطل اور تیسرا مولانا کہ امر تیسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ امر بالبنا جو آیا تھا مولانا یا حامان ابن لی صرحا، اس کے اندر تعمیر کا جو حکم ہے وہ حامان کو، وہ کس کو ہے؟ حامان کو ہے. لیکن اگر اس حامان کو، کیوں ابنی کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ انتا، اور اس سے کون مراد ہے؟ حامان. لیکن مشبہ بول کر وہ کیا کہتے ہیں، مراد کیا ہے؟ مشبہ بہی مراد. تو اس صورت میں مولانا انتا سے کون مراد ہوئے؟ مزدور. کون مراد ہوئے؟ تو معلوم ہوا تعمیر کا حکم حامان کو نہیں ہو رہا بلکہ کس کو ہو رہا ہے؟ مزدوروں کو ہو رہا ہے. تو خطاب ہوا حامان کو، ندا ہوئی حامان کو کہ یا حامان، تو ندا کس کو ہوئی؟ حامان کو. اور خطاب کس کو ہوا؟ مزدوروں کو لازم آئے گا. حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے مولانا، ندا بھی حامان کو ہے اور خطاب بھی کس کے ساتھ ہے؟ حامان ہی کے ساتھ ہے، خطاب مزدوروں کو نہیں ہے بھائی. نیز اس سے یہ لازم آیا مولانا کہ امبت ربیع البقلہ جیسی ترکیبیں موقوف علی السما ہو جائیں گی. بھئی دیکھو یہاں پر علامہ سکاکی نے کیا کہا تھا، مشبہ بول کر مشبہ بھی، تو ربیع بول کر کون مراد؟ ربیع بول کر فاعل حقیقی یعنی اللہ تعالی مراد. تو اللہ پر ربیع کے لفظ کا اطلاق ہوا مولانا، ربیع کے نام کا اطلاق ہوا، حالانکہ اللہ کے تمام اسماء کیا ہیں؟ توقیفی ہیں، موقوف علی السما ہیں، موقوف علی. اگر شارع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا ثبوت ہو تو پھر اللہ پر اس اسم کا اطلاق ہوگا، ورنہ اطلاق نہیں ہوگا. تو اس صورت میں اب یہاں چونکہ ربیع کا اطلاق ہوا ہے اور اللہ پر کسی نام کا اطلاق کرنا یہ تو کیا ہے؟ موقوف علی الشرع. تو یہ ترکیب بھی کیا ہوئی؟ موقوف علی الشرع ہوئی، حالانکہ کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ اس قسم کی ترکیب کیا ہے؟ موقوف علی الشرع ہے. تو یہ سارے لوازم منتفی، تو ملزوم بھی کیا ہوا؟ منتفی. اور جواب دیا تھا پھر علامہ طبطازانی نے ان تمام اعتراضات کا بھائی، کہ بھائی یہ اس وقت ہو سکتے ہیں اعتراضات جبکہ وہ کہیں کہ مشبہ بول کر مشبہ بھی حقیقتاً مراد ہے، حالانکہ وہ یہ تو نہیں کہتے کہ مشبہ بول کر مشبہ بھی حقیقتاً مراد ہے، بلکہ وہ تو کیا کہتے ہیں؟ مشبہ بول کر مشبہ بھی ادعاءً مراد ہے. کیسے مراد ہے؟ دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں. سمجھ میں آئے؟ حقیقتاً وہ بھی مراد نہیں. جب حقیقتاً مراد نہیں تو ان میں سے کوئی بھی خرابی لازم نہیں آئے گی بھائی. نیز مولانا دوسرا ایک اعتراض بھی پھر ذکر کیا کہ علامہ سکاکی کا قول نہارہ صائم جیسی ترکیبوں سے بھی ٹوٹ جاتا ہے بھائی، یعنی اس کا استعارہ بالکنایہ صحیح نہیں رہتا. اس لیے کہ استعارہ ایک ہوتا ہے، استعارہ ایک ہے تشبیہ، تشبیہ وہ ہے جس میں مشبہ بھی ذکر ہوتا ہے اور مشبہ بھی ذکر ہوتا ہے، اور زید کل اسدی، تو یہاں زید بھی ذکر اسد بھی ذکر دونوں طرفین ذکر ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ. اور اگر ان دونوں میں سے ایک کو ذکر کیا جائے اور ایک کو حذف کیا جائے پھر یہ کیا کہلاتا ہے؟ استعارہ کہلاتا ہے، استعارہ. تو اگر اس میں مشبہ ذکر ہو اور مشبہ بھی محذوف ہو تو یہ استعارہ بالکنایہ، اور اگر مشبہ بھی ذکر ہو اور مشبہ محذوف ہو تو یہ استعارہ مصرحہ کہلاتا ہے بھائی. تو یہاں پر مولانا دیکھو نہارہ صائم، نہار بھی ذکر مولانا، اور نہار کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ اس متعین شخص کے ساتھ تشبیہ دی، اور ہا ضمیر اس متعین شخص کو راجے، تو مشبہ بھی عبارت میں ذکر اور مشبہ بھی عبارت میں ذکر، حالانکہ استعارے کے اندر تو دونوں ذکر نہیں ہوتے بلکہ دونوں میں سے ایک ذکر ہوتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ والجواب انہ انما یکون مانعا اذا کان ذکرہما علی وجہ ینبئ عن التشبیہ. جواب علامہ طفتازانی دیتے ہیں بھائی، علامہ سکاکی کی طرف سے، کہ بھائی استعارے کے اندر مشبہ اور مشبہ بھی دونوں کا ذکر ممنوع ہے، لیکن اس وقت جبکہ ان کو تشبیہ کے طریقے پر ذکر کیا جائے بھائی، ایسے طریقے سے ذکر کیا جائے جس سے کس چیز کا پتہ چل جائے؟ تشبیہ کا پتہ چل جائے، یہ ممنوع ہے. مطلقاً ویسے ہی دونوں کا ذکر کرنا ممنوع نہیں ہے، اور یہاں جو ہے اس طریقے پر ذکر نہیں ہے، تشبیہ کے طریقے پر ذکر نہیں، اس لیے یہاں پر درست ہے بھائی، دونوں ذکر بھی ہو جائیں اس کا دن نہار ہو. تو یہاں کوئی تشبیہ کا پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ نہیں. تشبیہ کا پتہ چلتا ہے مثلا ایک تو صراحتن ہے زید ان کل اسدی، زید کس کی طرح ہے؟ شیر کی طرح ہے. یا مولانا اس کو خبر بنائے ویسے ہی زید ان اسد ان، زید کیا ہے؟ شیر ہے. زید کیا ہے؟ شیر. جب تو یہ ترکیب آئی مولانا، یہ ترکیب خود بخود آپ کو تشبیہ بتلا رہی ہے. کس طرح بتلا رہی ہے؟ بھئی آپ نے کہا زید شیر ہے، زید شیر تو نہیں ہے، معلوم ہوا شیر جیسا ہے. آپ خود بخود کلام کا معنی سمجھ گئے کہ کیا کہنا چاہتا ہے کہنے والا، زید شیر جیسا ہے. تو تشبیہ آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں آئی اس ترکیب سے؟ یا اسی طرح مولانا کبھی حال بنائیں، جانی زیدن اسدن، جانی زیدن اسدن، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ کیا ہے؟ شیر ہے. اب یہ ترکیب بھی تشبیہ کی طرف، تشبیہ کی خبر دے رہی ہے. زید آیا اس حال میں کہ وہ شیر ہے، یعنی شیر جیسا ہے، شیر. تو دیکھو یہاں حال بنا، یہاں بھی آپ کو کیا سمجھ میں آ گئی؟ تشبیہ سمجھ میں آ گئی. بھائی یا مولانا آپ اس کو صفت بنائیں، ایک کو موصوف بنائیں ایک کو صفت بنائیں. جاءنی زید الاسد، آیا میرے، تو زید موصوف، الاسد اس کی صفت، آیا میرے پاس وہ زید الاسد جو کہ شیر ہے، وہ زید آیا جو کہ شیر ہے. کیا معنی؟ وہ زید جو شیر جیسا ہے، وہ زید جو. تو یہاں پر دیکھو اگر خبر بنے یا مولانا حال بنے یا صفت بنے تو پھر اس صورت میں تشبیہ کا پتہ چلتا ہے، اور اگر ان کو آپس میں مضاف مضاف الیہ بنا دیں پھر تو تشبیہ کا پتہ، جب تشبیہ کا پتہ نہیں چلتا تو ایسی صورت میں دونوں کا ذکر کرنا درست ہے. اعتراض کیا تھا کہ کیا آپ کی ترکیب میں مشبہ بھی ذکر ہے اور مشبہ بھی ذکر ہے، اور تو یہ تو استعارہ بالکنایہ میں تو ایک ذکر ہونا چاہیے. تو جواب کیا دیا؟ کہ یہ اس طریقے پر ہوں کہ جس سے تشبیہ کا پتہ چلے، یہ ممنوع ہے، مطلقاً دونوں کا ذکر کرنا ممنوع نہیں ہے. والجواب انہ انما یکون مانعاً، اور جواب اس کا یہ ہے کہ مولانا یہ اس سے، یعنی کلام کو محمول کرنا استعارے پر، اس سے معنی اس وقت ہے اذا کان ذکرہما علی وجہ، جب ان دونوں کا ذکر ایسے طریقے پر ہو، ینبئ عن التشبیہ، جو خبر دے کس کے بارے میں؟ تشبیہ کے بارے میں، پھر ممنوع ہے. مولانا سمجھ میں آیا کلام کو استعارے پر محمول کرنا پھر کیا ہے؟ ممنوع ہے. تو طرفین کا ذکر مانع بن جائے گا، اذا طرفین کا ذکر کیا ہو جائے گا؟ مانع بن جائے گا، جبکہ ان کا ذکر ایسے طریقے پر ہو جو تشبیہ کی خبر دے. بدلیلی، دلیل اس کی کیا ہے؟ کہ انہ جعل قوله قد زر ازراره علی القمر من باب الاستعارتی مع ذکر الطرفین، کہ علامہ سکاکی نے اس قول کو، شاعر کے اس قول کو، قد زر ازراره علی القمر، اس قول کو کس میں سے بنایا ہے؟ من باب الاستعارتی، باب استعارہ سے بنایا ہے، مع ذکر الطرفین، باوجود طرفین کے ذکر ہونے کے. اس میں دونوں طرفین ذکر ہیں، مشبہ بھی ذکر، مشبہ بھی ذکر، پھر بھی علامہ سکاکی کیا فرماتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ استعارہ بالکنایہ ہے. معلوم ہوا ان کے نزدیک استعارہ بالکنایہ میں دونوں کا مطلقاً ذکر ہونا یہ مانع نہیں ہے، بلکہ مانع کیا چیز ہے؟ کہ جب ایسے طریقے پر ذکر ہوں جس سے کس چیز کا پتہ چلے؟ تشبیہ کا. تو یہاں دیکھیے تشبیہ کا پتہ نہیں چل رہا، اس اور مشبہ بھی دونوں ذکر ہیں لیکن تشبیہ کا پتہ نہیں چل رہا، اس لیے یہاں پر استعارہ بالکنایہ چل سکتا ہے. دیکھیے بھائی کیا کہتا ہے، قد زر ازراره علی القمر. یاد رکھو ہر چیز کے اپنے خاصے ہوتے ہیں مولانا، ہر چیز کے اپنے خاصے ہوتے ہیں. مثلا کہتے ہیں کہ یاقوت کا خاصہ ہے اس پر آگ اثر انداز نہیں ہوتی، سونے کا خاصہ ہے کہ اس کو کبھی زنگ نہیں لگتا مولانا، زنگ نہیں لگتا. شہد کا خاصہ ہے مولانا یہ کبھی خراب نہیں ہوتا. اسی طرح سہیل ستارہ ہے آسمان میں ایک ستارہ جو سال میں چند مہینے نظر آتا ہے, اس کا خاصہ ہے کہ اگر اونٹ کی نظر اس پر پڑ جائے تو اونٹ مر جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے. بھائی سمجھ میں آیا؟ اسی طرح سورج کی روشنی کا خاصہ ہے مولانا کہ یہ مثلا انسان میں ہڈیاں بننے میں مفید ہوتی ہے. بھائی سورج کی روشنی کیا ہے؟ ہڈیاں بننے میں مفید ہے. اگر سورج کی روشنی نہ ملے, ہڈیوں پر نہ پڑے, تو پھر ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں. بھائی اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ شہروں میں جہاں گھر تنگ ہوتے ہیں, سورج اونچے مکان ہوتے ہیں, سورج کی روشنی نیچے گھروں تک نہیں پہنچتی, وہاں بچوں کو سورج کی روشنی نہیں لگتی کافی عرصے تک, تو آپ دیکھیں گے ان کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں. بھائی تو یہ خاصے ہیں. اسی طرح سوتی کپڑا جو ہے, سوتی کپڑے کا خاصہ ہے یہ کہ چاند کی روشنی اس پر پڑتی رہے تو یہ جلدی بوسیدہ ہو جاتا ہے اور گل جاتا ہے. سوتی کپڑے پر چاند کی روشنی پڑتی رہے تو کیا ہے, جلدی بوسیدہ ہو جاتا ہے اور جلدی گل جاتا ہے. تو یہاں پر شاعر یہ کہنا چاہتا ہے بھائی شعر کے اندر, پہلا مصرع اس کا یوں ہے مولانا, لا تعجبوا من بلا غلالته, لا تعجبوا من بلا, بلا یا کے ساتھ ہے مولانا, لا تعجبوا من بلا غلالته قد زر ازراره على القمر. شاعر کہنا یہ چاہتا ہے مولانا کہ میرا جو معشوق ہے اس کی بنیان بڑی بوسیدہ اور گلی ہوئی میلی اور خراب ہے. بھائی بڑی بوسیدہ ہے تو اس کے معشوق کی جو بنیان بڑی بوسیدہ ہے اور گلی ہوئی ہے, تو شاعر کہتا ہے کہ میرے معشوق کی اس بوسیدہ بنیان پر آپ لوگ تعجب نہ کریں. بھائی تعجب کی بات اس میں کوئی نہیں, وجہ یہ کہ میرا معشوق جو ہے دراصل وہ چاند ہے, اور چاند کی روشنی جب کس پر پڑتی رہے, سوتی کپڑے پر پڑے, تو وہ سوتی کپڑا جلدی کیا ہو جاتا ہے, بوسیدہ ہو جاتا ہے اور گل جاتا ہے. اور یہاں تو روشنی نہیں پڑ رہی بلکہ میرا معشوق جو ہے چاند, اور اس نے بنیان پہنی ہوئی ہے تو براہ راست چاند کو بنیان لگ رہی ہے. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ روشنی سے جب جلدی گلتی ہے تو ساتھ لگی ہو تو کتنی جلدی گل جائے گی. بھائی معلوم نہیں کتنی بوسیدہ بنیان ہوگی کہ شاعر کو بھی باقاعدہ عذر پیش کرنا پڑا. بھائی اچھا جی, کہتا ہے لا تعجبوا من بلا غلالتہ, تم لوگ تعجب نہ کرو, من بلا غلالتہ, غلالہ کہتے ہیں بنیان کو, اور بلا کا معنی بوسیدہ ہونا, تم تعجب نہ کرو میرے محبوب کی بنیان کے بوسیدہ ہونے پر. قد زر ازراره على القمر, ذرہ کا معنی ہے ذرہ کا بٹن بند کرنا. بھائی ذرہ کا معنی بٹن بند کرنا. ازرار جمع ہے زرن کی, زرن بٹن کو کہتے ہیں. بھائی زرن, قد زر تحقیق بند کیے گئے ہیں, ازراره اس کے بٹن, علی القمر کس پر, چاند پر, اس کے بٹن کس پر, بنیان کے کس پر بند کیے گئے ہیں, چاند پر, یعنی وہ چاند ہے. بھائی تو یہاں پر دیکھو اپنے محبوب کو اس نے تشبیہ دی ہے چاند کے ساتھ, اور محبوب کا بھی ذکر آ رہا ہے عبارت میں. بھائی ہاں ضمیر کس کو راجع ہے, محبوب کو, اور قمر مشبہ بہی کا ذکر بھی عبارت میں آ رہا ہے. تو دیکھو طرفین ذکر ہوئے لیکن وہ پھر بھی فرماتے ہیں کہ یہ کس باب سے ہے, باب استعارہ بل کہ نہ استعارہ سے, باب استعارہ سے ہے, باب استعارہ سے. بھائی تو معلوم ہوا ان کے نزدیک استعارے کے اندر طرفین کا ذکر ہو سکتا ہے، لیکن ایسے طریقے پر نہیں ہونا چاہیے جس سے کس چیز کا پتا چلے، تشبیہ کا پتا چلے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے اس کو بنایا ہے من باب الاستعارت، استعارہ کے باب سے، مع ذکر طرفین، باوجود کس کے بھائی، طرفین کے ذکر کے۔ وبعضهم لما لم يقف على مراد السكاكي بالاستعارة بالكناية اجاب عن هذه الاعتراضات بما هو بريء منه ورأينا تركه اولى۔ بھئی اس کا تعلق وہ پچھلے اعتراضات کے ساتھ ہے، وہ پہلے جو تین چار اعتراضات ذکر کیے تھے کہ علامہ سکاکی کے قول سے یعنی استعارہ بالکنایہ لینے کی صورت میں یہ چیز لازم آتی ہے، یہ لازم آتی ہے، یہ لازم آتی ہے، تین چار لوازم ذکر ہوئے تھے، اور پھر بتلایا تھا لوازم سارے منتفی لہذا ملزوم بھی منتفی، تو یہ اعتراض کیا تھا۔ تو پھر بعض علماء نے اس کے اور جوابات دیے بھائی علامہ سکاکی کی طرف سے۔ بھائی ایک جواب تو علامہ طفتازانی نے دیا کہ یہاں پر کہ مشبہ بول کر مشبہ بھی مراد ہے، لیکن حقیقتا نہیں مراد بلکہ ادعاءً مراد ہے، ادعاءً۔ یہ جواب تو علامہ طفتازانی نے دیا، دیگر علماء نے اور جواب دیے بھائی، جیسے علامہ خلخالی نے اور جوابات ذکر کیے، تو مصنف علامہ طفتازانی ان کو رد کر رہے ہیں بھائی کہ انہوں نے دراصل علامہ سکاکی کی مراد پر مراد کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی کہ علامہ سکاکی کا یہ کیا مراد ہے، کہ مشبہ بول کر کیا مراد لیتے ہیں، مشبہ بھی حقیقتاً مراد ہوتا ہے یا ادعاءً، چونکہ انہیں علامہ سکاکی کی اس مراد کا پتہ نہیں تھا، انہیں علامہ سکاکی کی اس مراد کا پتہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنی طرف سے کہتے ہیں عجیب و غریب جوابات دیے جو بالکل کسی صورت میں بھی صحیح نہیں، کسی صورت میں بھی صحیح نہیں، لہذا ہم نے ان کو ذکر بھی نہیں، ان کو ہم نے بھی ان کے ترک کو اولا سمجھا، ان جوابات کو سرے سے ذکر ہی نہیں کیا۔ بھائی بات سمجھ میں آئی کہ بعضوں نے اور جوابات دیے تھے لیکن کہتے ہیں دراصل انہیں علامہ سکاکی کی بات کا ہی پتہ نہیں، ان کی بات ہی نہیں سمجھ میں آئی، جب بات نہیں سمجھ میں آئی تو ان کی طرف سے جوابات بھی ان کے کیا ہوئے، انہوں نے غلط جوابات دیے جو درست نہیں۔ بھائی وبعضهم لما لم يقف على مراد السکاکی بالاستعاره بالکنایه، اور بعض علماء جیسے علامہ خلخالی ہیں جب وہ واقف نہیں ہوئے علامہ سکاکی کی مراد پر، کس چیز علامہ سکاکی کی مراد کس سے بھائی، بالاستعارہ بالکنایہ سے علامہ سکاکی کی کیا مراد ہے، جب وہ انہیں اس بات کا ہی پتہ نہیں چلا، تو اجاب عن ہادہ الاعتراضات بما ہوا بری امن ہو، تو انہوں نے جوابات دیے ان اعتراضات کے، ایسے اعتراضات جس سے علامہ سکاکی کیا ہیں، بری ہیں۔ بھائی جب علامہ سکاکی کی بات ہی ان کو نہیں سمجھ میں آئی تو ان کی طرف سے جو جوابات بھی دیے وہ بھی کیا ہیں، علامہ سکاکی ان پر راضی نہیں ہو سکتے۔ بھائی جب ان کی بات ہی انہیں سمجھ میں نہیں آئی تو ان کی طرف سے جوابات جو دیے وہ بھی درست نہیں ہے۔ ورأینا ترکہ اولا، اور ہم نے بھی ان کے ترک کو کیا سمجھا ہے، اولا سمجھا ہے، بہتر سمجھا۔ بھائی احوال المسند الیہ ای الامور العارضۃ له من حیث انه مسند الیہ وقدم المسند الیہ علی المسند لما سیاتی۔ جی مسند الیہ کے احوال، بھائی احوال اسناد خبر ختم ہوئے بھائی، اب مسند الیہ کے احوال۔ بھائی مولانا ایک ہے چھوٹی نحو، ایک ہے بڑی نحو۔ بھائی چھوٹی نحو آپ پڑھ کر آئے ہیں ہدایت النحو کے اندر، کافیہ کے اندر، جامی وغیرہ کے اندر۔ بھائی وہاں پر آپ کو بتلایا جاتا ہے کہ مسند الیہ کبھی فاعل ہوتا ہے، مسند الیہ کبھی مبتدا ہوتا ہے، مسند الیہ کبھی نائب فاعل وغیرہ ہوتے ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ یہاں یہ بتلایا جاتا ہے وہاں پر کہ کون یہ مسند الیہ ہے بھائی، اور یہ ہے بڑی نحو، یہاں پر یہ نہیں بتلایا جائے گا کہ کون مسند الیہ ہے اور کون مسند الیہ نہیں، بلکہ یہاں پر مسند الیہ کے احوال ذکر ہوں گے کہ مسند الیہ کو کبھی عبارت میں ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے ذکر کرنے کے کیا کیا نقطے ہیں، مسند الیہ کو کبھی عبارت میں حذف کیا جاتا ہے اس حذف میں کیا نقطے ہیں، اور کبھی ذکر ہوتا ہے تو معرفہ کی صورت میں مسند الیہ کو لایا جاتا ہے، معرفہ کیوں لے کر آتے ہیں اس کو، کبھی اس کو نکرہ لایا جاتا ہے، یہ نکرہ کس وجہ سے لایا جاتا ہے، کبھی اس کو ضمیر کی صورت میں لایا جاتا ہے، کبھی اس میں اشارہ کی صورت میں، کبھی اس میں موصول وغیرہ کی صورت میں، اس میں ضمیر کی صورت میں کیوں لایا جاتا ہے مسند الیہ کو، اس میں اشارہ کی صورت میں کیوں لایا جاتا ہے، اور اس میں موصول وغیرہ کی صورت میں، تو یہاں پر وہ نکات بیان ہوں گے، یہ ہے بڑی نحو اور وہ کیا تھی چھوٹی نحو تھی، تو یہاں پر یہ نکات بیان ہوں گے بھائی، تو سب سے اب یہاں پر مسند الیہ کے احوال ذکر کریں گے بھائی، تو سب سے پہلے کہتے ہیں متن متن صرف دیکھیے، اما حذفہ فللاحتراز عن العبثی، مسند الیہ کا حذف کرنا فللاحتراز عن العبثی کس لیے ہوگا، عبث سے بچنے کے لیے، بنا ان علی الظاہری بنا بر ظاہر کے بھائی، یاد رکھو مصنف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اما کے بعد جو ذکر کرتے ہیں وہ مقتضی حال ہوتا ہے، اما کے بعد جس کو ذکر کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے مقتضی حال، اور لام کے بعد فلیل احترازی، یہ لام کے بعد جو ذکر کرتے ہیں وہ حال ہوتا، کیا ہوتا ہے حال ہوتا ہے بھائی، حال حال ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اما حذفہ فللاحتراز یعنی عبثی، بھائی حال کیا ہے عبث سے بچنا، حال کیا ہے عبث سے بچنا، تو مقتضی حال کیا ہوا حذف، حال کیا ہے کہ ذکر کرنا عبث ہے اور عبث سے بچو، تو مقتضی حال کیا ہوا، اس حال نے کیا تقاضا کیا کہ مسند الیہ کو کیا کر لیا جائے حذف کر لیا جائے، بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھائی، تو اما کے بعد ذکر ہوگا مقتضی حال اور لام کے بعد کیا ذکر ہوگا حال ذکر ہوگا بھائی، تو کبھی حذف کیا جاتا ہے مسند الیہ کو کس لیے، فلیل احتراز یعنی العبثی، عبث سے بچنے کے لیے، بنا ان علی الظاہری بنا بر ظاہر کے بھائی، اور تخیل العدولی بھائی، دیکھو مبتدا کو کبھی کبھار ذکر کرنا، مسند الیہ کو ذکر کرنا حذف ہوتا ہے بھائی، مسند الیہ کو حذف کرنا ذکر کرنا عبث، اس لیے کہ وہ متعین ہے، جب متعین ہے تو اب اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، اب اس کو ذکر کرنا عبث ہے، عبث ہے، مثلا آپ سے کسی نے پوچھا کہ زید کی بات آئی بھائی، آپ سے کہا مثلا کسی نے آپ سے کیا کہا حل زید قائم، کیا زید کھڑا ہے، آپ جواب میں کہتے ہیں قائم، کیا کہتے ہیں قائم، اب آپ کو کہنا تو چاہیے تھا زید قائم، لیکن آپ نے لفظ زید کو حذف مسند الیہ جو تھا اس کو کیا کر دیا حذف کر دیا، یہ حذف کس لیے کیا، اس لیے مولانا کہ وہ سوال ہی کس کے بارے میں پوچھ رہا ہے زید کے بارے میں، تو یہاں مسند الیہ تو متعین ہے، تو مسند الیہ متعین ہے تو اس کو ذکر کرنا کیا ہوا عبث ہوا، اس کو ذکر کرنا بیکار ہوا، تو لہذا اب آپ اس کو حذف کرتے ہیں اور صرف کیا کہہ دیتے ہیں قائم کہہ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں قائم کہہ دیتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی، او تخیل العدول الی اقوى الدلیلین من العقل واللفظ، یا مولانا آپ مخاطب کے خیال میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ میں عدول کر رہا ہوں دو دلیلوں میں سے زیادہ قوی دلیل کی طرف، یعنی عقل اور لفظ میں سے، عقل اور لفظ میں سے جو زیادہ قوی دلیل ہے میں اس کی طرف عدول کر رہا ہوں، آپ مخاطب کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں، بھئی یاد رکھو ایک دلالت ہے عقل کی، ایک دلالت ہے لفظ کی، لفظ بھی دلالت کرتا ہے، عقل بھی دلالت کرتی ہے، لیکن عقل کی دلالت مولانا قوی ہے، کس سے؟ لفظ کی دلالت سے. مثلا آپ زید کہتے ہیں، اس زید نے، لفظ زید نے دلالت کی ذات زید پر، بھئی فوراً آپ کے ذہن میں کون آ گیا؟ زید. تو لفظ زید نے یہ دلالت ہے لفظ کی، لیکن یہ لفظ کس پر؟ زید پر، ذات زید پر جو دلالت کر رہا ہے وہ کس کے واسطے سے کر رہا ہے؟ عقل کے واسطے سے کر رہا ہے. تو لفظ اپنی دلالت میں محتاج ہے عقل کا، لفظ بھی اپنی دلالت میں محتاج ہے کس کا؟ عقل کا. تو یہ ہے لفظ کی دلالت، اور ایک ہے دلالت عقل کی، اور عقل اپنی دلالت میں لفظ کی محتاج نہیں. مثلا آپ نے مولانا مٹی پر قدموں کے نشانات دیکھے تو فوراً آپ کے ذہن میں یہ بات آگئی کہ یقیناً یہاں سے کوئی شخص گزرا ہے جس کے یہ قدموں کے نشان. تو دیکھو آپ نے صرف قدموں کے نشانات دیکھے ہیں، یہاں کوئی لفظ بولا گیا ہے بھئی؟ لفظ کوئی بھی نہیں بولا گیا، لیکن عقل نے پھر بھی دلالت کر دی. تو لفظ اپنی دلالت کے اندر عقل کا محتاج ہے، لیکن عقل اپنی دلالت کے اندر لفظ کی محتاج. تو معلوم ہوا کس کی دلالت قوی ہے، عقل کی یا لفظ کی؟ عقل کی دلالت قوی ہے. اب دیکھو آپ مثلا کہنا چاہتے ہیں زید قائم، تو یہاں پر ذات زید پر کون دلالت کر رہا ہے؟ لفظ زید. کون دلالت کر رہا ہے؟ تو یہ دلالت ہے لفظ کی، یہ دلالت کس کی ہے؟ اور ایک وہ صورت کہ اس نے کہا حل زید قائم، تو آپ نے جواب میں کیا کہا بھائی؟ قائم صرف کہا. اب اصل کلام کیا ہے؟ زید قائم. تو یہاں پر مولانا ذات زید پر دلالت ہوئی مولانا، لیکن لفظ نے کی یا عقل نے کی بھائی؟ یہاں تو زید کا لفظ ہی نہیں، جب زید کا لفظ ہی نہیں ہے تو یہ کون سی دلالت ہوئی؟ دلالت عقل کی ہوئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر زید قائم کہیں تو اب دلالت کس کی ہے؟ لفظ کی. اور اگر صرف قائم کہیں تو دلالت کس کی ہے؟ عقل کی. اور کون سی دلالت قوی ہے؟ عقل کی دلالت قوی ہے. تو مولانا آپ کبھی کبھار مسند الیہ کو حذف کر دیتے ہیں. کس لیے حذف کرتے ہیں؟ کہ آپ مخاطب سننے والے کے ذہن میں خیال میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ دو دلالتیں ہیں، ایک دلالت ہے عقل کی، ایک دلالت ہے لفظ کی، اور میں ان دو لفظ کی دلالت سے عدول کر رہا ہوں. کس کی طرف؟ لفظ کو ذکر نہیں کیا، تو لفظ کی دلالت سے میں عدول کر رہا ہوں. کس کی طرف؟ عقل کی دلالت کی طرف. کس کی طرف؟ تو آپ اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ دو جو دلالتیں ہیں ان میں سے جو زیادہ قوی دلالت ہے میں اس کی طرف کیا کر رہا ہوں؟ عدول کر رہا ہوں. بات سمجھ میں آئی بھائی سب کو؟ او تخیل العدول الی اقوی الدلیلین، یا آپ خیال ڈالنا چاہتے ہیں کس کے ذہن میں؟ مخاطب کے ذہن میں. کس چیز کا خیال؟ العدول الی اقوی الدلیلین، دو دلیلوں میں سے زیادہ قوی دلیل کی طرف عدول کرنے کا خیال، عدول کرنے کا خیال اس کے. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ اور وہ دو دلیلیں کون سی ہیں؟ من العقل واللفظ، یعنی کہ عقل اور لفظ ہیں بھائی، عقل اور لفظ ہیں. کقولہ، جیسے شاعر کا قول، قال علی کیف انت قلت علیل، مجھے کہا کہ کیا حال، کیف انت، تم کیسے ہو، قلت علیل، میں نے کیا جواب دیا؟ بیمار ہوں. کہنا تو یوں چاہیے تھا انا علیل بھائی، انا مبتدا اور علیل اس کی خبر، لیکن انا مسند الیہ کو حذف کر دیا. کس لیے بھائی؟ جی عبث سے بچنے کے لیے، اس لیے کہ مسند الیہ متعین ہے، اس نے بھی کس کا حال پوچھا ہے؟ شاعر کا، اور شاعر اپنا حال بتلا رہا ہے، تو یہاں پر مسند الیہ کون ہے؟ متعین ہوا. جب متعین ہوا تو اب اس کو پھر ذکر کرنا یہ کیا ہوا ہے؟ عبث ہے، بیکار ہے. تو اس عبث سے بچنے کے لیے اس کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. یا مولانا دوسری وجہ، اور نیز مولانا شاعر مخاطب کے ذہن میں یہ خیال ڈالنا چاہتا ہے کہ میں دو دلیلوں میں سے زیادہ قوی دلیل کی طرف عدول کر رہا ہوں، اگر میں انا علیل کہتا تو دلالت کون سی ہوتی؟ لفظ کی، اور جب میں نے انا کو حذف کیا تو دلالت کون سی ہوئی؟ عقل کی، تو میں نے لفظ کی دلالت سے عدول کیا ہے، کس کی طرف؟ عقل کی دلالت کی طرف بھائی. اب اختبار تنبہ السامع عند القرینتی، یا مولانا کبھی کبھار مسند الیہ کو حذف کیا جاتا ہے کہ آپ سامع کی سمجھ کو، اس کے متنبہ ہونے کو جانچنا چاہتے ہیں جبکہ قرینہ موجود ہو، سننے والے کی سمجھ کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جانچنا چاہتے ہیں کہ یہ بات کو سمجھتا بھی ہے یا بات کو نہیں سمجھتا، صرف ظاہری باتوں کو سمجھتا ہے یا جو خفی جن میں خفا ہو تھوڑا ان باتوں کو بھی، تو وہ کتنا سمجھدار ہے؟ اس سمجھداری کو جانچنے کے لیے آپ مسند الیہ کو کیا کر دیتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھتا اس بات کو یا نہیں. اب تو اختبار مقدار تنبہ ہی، یا مولانا یہ تو آپ کو پتا ہے وہ سمجھدار ہے، لیکن آپ اس کی مقدار جانچنا چاہتے ہیں کہ کتنا سمجھدار ہے، قرائن ظاہرہ سے ہی بات کو سمجھتا ہے یا قرائن خفیہ کے ذریعے بھی کیا کر لیتا ہے، بات کو سمجھ لیتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ مثلا کہتے ہیں ایک خلیفہ تھا بنو العباس کا، وہ کشتی میں سفر کر رہا تھا اور لوگ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، وزراء وغیرہ، باتیں کرتے کرتے ایک وزیر کی طرف مڑا اور اس کو کہنے لگا کہ اس وقت تیرا سب سے زیادہ کیا چیز کھانے کو دل کر رہا ہے، سب سے زیادہ محبوب کیا ہے تمہیں کھانے میں؟ اس نے کہا ابلا ہوا انڈا. کیا چیز ہے پسند سب سے زیادہ؟ کہیں سردی کا موسم ہوگا تو اس نے کہا بھائی ابلا ہوا انڈا. باتیں پھر ادھر ادھر کی شروع ہو گئیں، مولانا واپس آئے چلے گئے بھائی. ایک سال کے بعد پھر مولانا ایک دن اسی طرح کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ بھی ہے سارے وزراء بھی ہیں بھائی، سال پورا گزر چکا ہے اور بھی کتنی باتیں ہوئی ہوں گی بھائی، صرف یہ بات تو نہیں ہوئی. پھر کشتی میں چل رہے ہیں، اچانک بادشاہ پھر اس وزیر کی طرف مڑا اور کہنے لگا کس چیز کے ساتھ؟ اس نے فوراً جواب دیا نمک کے ساتھ. کس چیز کے ساتھ؟ تو دیکھو بادشاہ حیران رہ گیا کہ کتنا سمجھدار ہے، کتنا خفی قرینہ تھا مولانا، وہ بات جو ایک سال پہلے ہوئی تھی. اس نے کیا کہا تھا بادشاہ نے، کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا تھا ابلا ہوا، اور اب پوچھ رہا ہے سال کے بعد بھائی کس چیز کے ساتھ؟ فوراً کہہ دیا کس کے ساتھ؟ نمک کے ساتھ بھائی. تو دیکھو یہاں سے سمجھداری کی مقدار کا پتہ کو جانچ لیا بھائی بادشاہ نے. او ایہام صونہی عن لسانک، یا مولانا مسند الیہ کو کبھی حذف کیا جاتا ہے کہ آپ وہم ڈالنا چاہتے ہیں مخاطب کے ذہن میں کہ آپ مسند الیہ کو اپنی زبان سے بچانا چاہتے ہیں. مسند الیہ کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مسند الیہ کو اپنی زبان سے بچانا چاہتے ہیں. مثلا آپ نے کہا خالق کل شیئن، اصل میں تو تھا اللہ خالق کل شیئن، تو لفظ اللہ کو حذف کر دیا. کیوں؟ کیونکہ آپ مخاطب کے ذہن میں یہ وہم ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ نام بڑا مبارک اور پیارا ہے اور زبان بڑی پلیت ہے اور زبان اس قابل نہیں کہ اس نام کو ادا کرے، تو میں اپنی اس نام کو کیا کرتا ہوں؟ اپنی زبان سے بچاتا ہوں، اس لیے میں نے اس کو عبارت میں ذکر نہیں کیا بھائی. او عکس سے ہی، یا کبھی اس کا عکس ہوتا ہے مولانا کہ زبان کو اس مسند الیہ سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بچانا چاہتے ہیں، اس کو ذکر نہیں کرنا چاہتے. مثلا آپ کہنا کیا کہنا چاہتے ہیں جی؟ رجیم ان، کیا کہا آپ نے؟ رجیم ان کہا. آپ کہنا کیا چاہیے تھا؟ الشیطان رجیم ان، لیکن آپ شیطان کے لفظ کو، نام کو ذکر نہیں کرتے. کس لیے؟ کہ آپ مخاطب کے ذہن میں یہ وہم ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ جو شیطان کا نام ہے یہ کیا ہے؟ بڑا نام بھی بڑا پلیت ہے تو میں اپنی زبان کو اس سے بچا رہا ہوں کہ میری زبان پر یہ اس کا نام میری زبان پر بھی نہ آئے بھائی. اور تعطل انکار لدى الحاجتی یا مولانا کبھی کبھار مسند الیہ کو حذف کیا جاتا ہے تاکہ انکار حاصل ہو سکے, انکار آسان ہو جائے ضرورت کے وقت بھائی, تاکہ ضرورت کے وقت کیا ہو جائے انکار کرنا آسان ہو جائے بھائی. مثلا مولانا زید کے ساتھ آپ کی لڑائی ہے اور ایک مجلس میں زید بھی موجود ہے اور لوگ بھی موجود ہیں بھائی, زید اب آپ کا دشمن ہے مثلا, آپ کیا کرتے ہیں اپنے ساتھی سے باتیں ہوئی کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں بڑا فاجر ہے, فاجر ہے, فاسق ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, کئی باتیں آپ نے کر دیں, مسند الیہ کو حذف کر دیا اور اشارہ ہے سب میں کس کی طرف, زید کی طرف, تو زید نے فوراً آپ کو آ کر پکڑ لیا بھائی کہ اچھا بھائی تم مجھے فاجر اور فاسق کہہ رہے ہو, آپ نے فوراً کہا میں آپ کو کب کہہ رہا ہوں, میں تو فلاں فلاں کے بارے میں کہہ رہا ہوں بھائی. تو دیکھا آپ نے مسند الیہ کو حذف کر دیا کس لیے, تاکہ ضرورت کے وقت اس سے کیا کر سکیں انکار کر سکیں بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ یا جیسے مولانا آپ کا ایک ساتھی ہے بڑا پریشان بیٹھا ہے, غمگین ہے, کمرے کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے, آہیں اور سسکیاں جاری ہیں مولانا, رو رہا ہے مولانا, گریبان کھلا ہوا ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, آپ اس کے پاس گئے بھائی کیا ہوا, کہتا ہے بھائی بڑا پریشان ہوں, بڑا غمزدہ ہوں, چھٹیاں نہیں ہو رہی بھائی, چھٹیاں نہیں ہو رہی اور مجھے اپنی بیوی یاد آ رہی ہے. اچھا تو آپ نے کیا کہا اس کو کہ چھوڑو بھائی, چھوڑو بھائی, کیا کہا کہ کوے کی طرح کالی سیاہ ہے, ایک آنکھ شمال کو جا رہی ہے تو ایک آنکھ جنوب کو جا رہی ہے, موٹی تازی ہے بھائی, آنکھیں کے ڈیلے باہر کو نکلے ہوئے ہیں, بڑے بڑے کان ہیں, بڑے بڑے دانت ہیں, اس نے ڈنڈا اٹھایا آپ کے پیچھے دوڑ لگا دی کہ میری بیوی کی برائیاں کرتے ہو بھائی. آپ نے فوراً کہا بھائی میں آپ کی بیوی کی کب بات کر رہا ہوں, میں تو اپنی بھینس کی بات کر رہا ہوں بھائی, کالی سیاہ ہے, بڑے بڑے کان ہیں, موٹی تازی ہے اور دانت بڑے ہیں وغیرہ بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھا آپ نے مسند الیہ کو حذف کر دیا تھا تاکہ ضرورت کے وقت کیا کر سکیں انکار کر سکیں بھائی. او تعین ہی, کبھی کبھار مسند الیہ کو اس لیے حذف کر دیتے ہیں کہ مسند الیہ متعین ہوتا ہے, مسند الیہ کیا ہوتا ہے, مثلا آپ نے کہا خالق کل شئین, اب کہنا تو کیا چاہیے تھا اللہ خالق کل شئین, لیکن آپ نے لفظ اللہ مسند الیہ کو حذف کر دیا اس لیے کہ یہ اس مسند کے لیے یہی مسند الیہ متعین ہے, ہر چیز کا پیدا کرنے والا کون ہے, اللہ ہی ہے, لہذا متعین ہے. یا مولانا اب ادعاء تعینی, تعین کا دعویٰ ہے بھائی, آپ کیا کرتے ہیں تعین کا دعویٰ کرتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں بھائی. مثلا آپ نے کہا وہاب الالوف ہزاروں عطا کرنے والا ہے, بھائی کون ہے ہزاروں عطا کرنے والا ہے, مثلا آپ کہتے ہیں السلطان بادشاہ, بادشاہ کیا ہے ہزاروں عطا کرنے والا ہے, اب بھائی ہزاروں عطا کرنا یہ تو بادشاہ بھی کر سکتا ہے, بادشاہ کے علاوہ بھی کوئی اور کر سکتا ہے, لیکن آپ نے مسند الیہ کو حذف کر دیا, گویا آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ فعل صرف بادشاہ ہی کر سکتا ہے, اسی کے لیے یہ متعین ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ یا اس جیسی کسی اور وجہ سے مولانا کہ مسند کو کیا کیا, مسند الیہ کو کیا کیا جاتا ہے حذف کیا جاتا ہے. یہاں تک سب باتیں سمجھ میں آ گئیں بھائی؟ دیکھیے اب دوبارہ سبق دیکھیے, کتاب پر دیکھیے بھائی. احوال المسند الیہ ای الامور العارضۃ لہ من حیث انہ مسند الیہ, وہ یعنی وہ امور جو عارض ہوتے ہیں مسند الیہ کو, من حیث اس حیثیت سے کہ انہ مسند الیہ, کہ وہ کیا ہے مسند الیہ ہے بھائی. مسند الیہ کو کئی قسم کے احوال عارض ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر ان احوال سے بحث کی جائے گی جو کس اعتبار سے ہیں اس کے مسند الیہ ہونے کے, ورنہ تو مسند الیہ مولانا کلمہ ہے, اور کلمہ ہے تو اس کے لئے مادہ ہوگا، اب مادے کے اعتبار سے وہ مسند ثلاثی ہوگا، رباعی ہوگا یا خماسی، تو یہ بھی ثلاثی ہونا، رباعی ہونا، خماسی ہونا یہ بھی اس کے احوال ہیں، لیکن مسند الیہ ہونے کے اعتبار سے نہیں، بلکہ کس اعتبار سے ہیں؟ مادے کے اعتبار سے ہیں کہ تین حرفی ہے تو ثلاثی، چار حرفی ہے تو رباعی، پانچ حرفی ہے تو خماسی، تو یہ لیکن ان سے یہاں بحث نہیں ہوگی کیونکہ یہ احوال مسند الیہ ہونے کے اعتبار سے نہیں، یا مولانا استعمال کے لحاظ سے ہو گئے مولانا اس کے احوال کہ وہ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے یا معنی غیر موضوع لہو میں، اگر معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا تو حقیقت، غیر موضوع لہو میں ہوا تو مجاز، لیکن یہاں پر یہ تو یہ استعمال کے اعتبار سے کیا ہے، یہ اس کے احوال ہوئے، اور یہاں پر استعمال کے اعتبار سے احوال نہیں مراد، بلکہ کون سے احوال ہیں اس کے مسند الیہ، یا مولانا مفہوم کے اعتبار سے کہ وہ کلی ہے یا جزی ہے، بھائی مفہوم کے اعتبار سے بھی اس کے احوال ہوں گے، ذات کے اعتبار سے بھی احوال ہوں گے کہ جوہر ہے یا عرض ہے، لیکن مولانا یہاں پر نہ استعمال کے اعتبار سے، نہ مفہوم کے اعتبار سے، نہ ذات کے اعتبار سے، نہ مادے وغیرہ کے اعتبار سے کوئی احوال ان میں سے نہیں، بلکہ کسے کون سے احوال یہاں ذکر کیے جائیں گے، جو مسند الیہ ہونے کے اعتبار سے اس کو عارض ہوتے ہیں، وَقَدَّمَ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ عَلَى الْمُسْنَدِ لِمَا سَيَاتِ، سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسند الیہ کو مسند پر کیوں مقدم کیا، پہلے مسند الیہ کا باب لائے اس کے بعد مسند کا، جواب آگے کہتے ہیں آ جائے گا کہ بھئی مسند الیہ کلام کا رکن اعظم ہے، کیا ہے کلام کا رکن اعظم ہے، اس کے ساتھ وہ مسند قائم ہے، تو جب وہ رکن اعظم ہوا تو اس کو مقدم کر دیا اسی وجہ سے، وَقَدَّمَ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ، اور مقدم کیا مسند الیہ کو، عَلَى الْمُسْنَدِ مسند پر، لِمَا سَيَأْتِ، اس وجہ سے جو عنقریب آئے گی، اب مولانا اَمَّا حَذْفُهُ، باقی حذف کرنا اس کو، قَدَّمَهُ عَلَى سَائِرِ الْأَحْوَالِ، بھئی حذف کو تمام احوال پر مقدم کیا، لِكَوْنِهِ عِبَارَةً عَنْ عَدَمِ الْإِتْيَانِ بِهِ، اس لیے کہ حذف یہ عبارت ہے کس چیز سے، اس کے نہ لانے سے، اس کے حذف کا کیا معنی ہے، اس کو نہ لانا، ذکر نہ کرنا، وَعَدَمُ الْحَادِثِ سَابِقٌ عَلَى وُجُودِهِ، اور حادث کا عدم سابق ہوتا ہے اس کے وجود پر، میں نے بتلایا تھا چیزیں دو قسم پر ہیں مولانا، یا حادث ہوگی یا قدیم، قدیم وہ ہے جو مسبوق بالعدم نہ ہو، اس پر کبھی بھی عدم نہ آیا ہو، اور قدیم صرف ذات باری تعالی ہے اور ان کی صفات ہیں بھئی، اللہ اور ان کی صفات کیا ہیں، قدیم، جبکہ باقی تمام مخلوقات کیا ہیں، حادث، تو آپ بھی حادث ہوئے، اور حادث کا عدم اس کے وجود پر پہلے ہوتا ہے، ایک وقت تھا آپ نہیں تھے، اب کیا ہیں آپ موجود، تو دیکھو نہ ہونا پہلے تھا اور وجود اس کے بعد، تو عدم مقدم ہے وجود پر، تو حذف میں بھی ہے نہ لانا، تو وہ ہے عدمی، اور عدم کیا ہے مقدم ہوتا ہے کس پر، وجود یعنی ذکر کرنے پر، تو لہذا حذف مقدم ہوا کس پر، ذکر پر، سمجھ میں آیا بھئی، اور جب مولانا یہ ذکر پر مقدم ہوا تو آگے ذکر کی جو فروعات ہیں، یعنی کبھی معرفہ ہوگا، کبھی نکرہ ہوگا مولانا، کبھی اس میں موصول ہوگا، کبھی اس میں اشارہ ہوگا، کبھی اس میں موصول، وہ ساری تو فروعات ہیں ذکر کی، اور جب عدم ذکر پر مقدم ہوا تو اس کی فروعات پر بھی بطریق اولا کیا ہوا، مقدم ہوا، ذکر ہوگا تو پھر معرفہ یا نکرہ کی بات آئے گی، اس سے پہلے تو معرفہ یا نکرہ کی بات نہیں، لہذا وہ فرع ہیں ذکر کی بھئی، وَعَدَمُ الْحَادِثِ سَابِقٌ عَلَى وُجُودِهِ، اور حادث چیز کا عدم وہ مقدم ہوتا ہے، سابق ہوتا ہے، عَلَى وُجُودِهِ، اس کے وجود پر، وَذَكَرَهُ هَا هُنَا بِلَفْزِ الْحَذْفِ وَفِي الْمُسْنَدِ بِلَفْزِ التَّرْكِ، بھئی ماتین نے یہاں پر کہا اَمَّا حَذْفُهُ، اور جہاں مسند کا باب شروع ہوتا ہے وہاں کہتے ہیں اما ترکوہو، بھئی یہاں حذف کا لفظ کیوں کہا مسند الیہ کے لئے، اور مسند کے لئے ترک کا لفظ کیوں کہا، یہ فرق کیوں کیا، کہتے ہیں بھئی اس لئے کہ مسند ہے کلام کا رکن اعظم، مسند الیہ ہے کلام کا رکن اعظم، تو جب آپ نے اس کو حذف کر دیا تو وہ حذف وہاں ہوگا جہاں پہلے ذکر ہو، پہلے کیا ہو، ذکر ہوگا تو پھر کیا کیا جائے گا، حذف، تو اب آپ نے کلام کیا اس میں مسند الیہ کو نہیں لے کر آئے، لیکن پھر بھی یوں سمجھا جائے گا کہ آپ پہلے اس کو لائے اور پھر اس کو کیا کر دیا، حذف کر دیا، پہلے لائے اور پھر کیا کر دیا، حذف کر دیا، جبکہ مسند کا یہ درجہ نہیں ہے. تو وہاں پر جب آپ نے اس کو حذف کیا تو گویا وہاں ترکہ کہہ دیا، سرے سے لائے نہیں، اس کو کیا کر دیا، ترک کر دیا. فرق سمجھ میں آیا بھائی؟ کہ وہاں سرے سے ترک کر دیا، لائے ہی نہیں، اور یہاں پر گویا کہ لائے اور پھر اس کے بعد حذف کیا. وَذَكَرَهُ هَا هُنَا بِلَفْزِ الْحَصِيرِ، یہاں پر حذف کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا. وَفِي الْمُسْنَدِ بِلَفْزِ الْتَرْكِ، اور مسند میں مولانا ترک کے لفظ کے ساتھ، تنبیہاً اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے، عَلَىٰ أَنَّ الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ هُوَ الرُّكْنُ الْأَعْظَمُ، کہ مسند الیہ جو ہے وہ رکن اعظم ہے کلام کا، شدید الحاجت الیہ، اس کی طرف شدید حاجت ہے. حتی انہو اذا لم یذکر، یہاں تک کہ جب اس کو ذکر نہ بھی کیا جائے، فکأنہ اتی بہ ثم حذف، تو پھر بھی اسی طرح ہے، گویا کہ اس کو لایا گیا پہلے اور پھر کیا کر لیا گیا، حذف کر لیا گیا. بخلاف المسند، بخلاف مسند کے، فإنہ لیس بہذہ المثابۃ، اس لیے کہ وہ اس درجے کا نہیں ہے. فکأنہ ترک عن اصلہ، گویا کہ وہ سرے سے ہی ترک کر دیا گیا. حذف کیوں ہوتا ہے؟ فلیل احتراز عن العبث، احتراز کرنے کے لیے عبث سے، بنا ان علی الظاہری، بھئی عبث سے بچنا یہ بنا بر ظاہر کے ہوتا ہے، بنا بر ظاہر کے، ظاہر حال کے اعتبار سے اس کا ذکر کرنا کیا ہوتا ہے، عبث، ورنہ تو دراصل وہ کلام کا رکن ہے، اس کے بغیر کلام پورا ہوگا نہیں، تو وہ لیکن ظاہر حال کے اعتبار سے اس کا ذکر کرنا عبث، اس لیے کہ وہ پہلے سے متعین ہے یا اس پر قرینہ موجود ہے، جب قرینہ موجود ہے وہ قرینہ اس کے بارے میں ہمیں بتلا دے گا، تو اب اس کو ذکر کرنا بیکار ہے، تو لہذا اس کو ذکر نہیں. تو اس کا عبث ہونا جو ہے مولانا بنا ان علی الظاہری، بنا بر ظاہر کے ہے. کیوں؟ لدلالت القرینت علیہ، اس لیے کہ قرینہ کیا کر رہا ہے، اس پر دلالت کر رہا ہے. وَإِن كَانَ فِي الْحَقِيقَةِ رُكْنًا مِّنَ الْكَلَامِ، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے یہ کلام کا رکن ہے، اس کا ذکر عبث نہیں. او تخیل العدول الى اقوى الدلیلین، یا مولانا آپ خیال میں ڈالتے ہیں کیا، العدول الى اقوى الدلیلین، عدول کرنا کس کی طرف، دو دلیلوں میں سے زیادہ قوی دلیل کی طرف، دو دلیلوں میں سے زیادہ قوی دلیل کی طرف عدول کرنے کا خیال ڈالتے ہیں مخاطب کے ذہن میں. وہ دو دلیلیں کون سی ہیں؟ کہتے ہیں من العقل واللفظ، یعنی کہ عقل اور لفظ، یاد رکھو یہ من بیان ہے دلیلین کا. وہ دو دلیلیں کون سی ہیں؟ عقل اور لفظ. سمجھ میں آیا؟ یہاں پر ورنہ کوئی اعتراض نہ کر دے کہ اس میں تفضیل آیا اقوا، اور اس میں تفضیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں، یا مولانا کس کے ساتھ آئے گا، جے اضافت کے ساتھ آئے گا، یا من کے ساتھ، یا الف لام کے ساتھ، اور یہاں اقوى الدلیلین اضافت کے ساتھ بھی ہے، اور من العقل واللفظ، اور من بھی آ رہا ہے، تو اضافت بھی ہوئی اور من بھی آیا، تو دو طریقے اکٹھے ہو گئے. یہ تو جواب میں نے بتلا دیا کہ یہ من اقوى کا صلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو بیان ہے کس کا، دلیلین کا، تو یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے اقوى بھائی، اور مین کا اس سے تعلق نہیں بھائی. فَإِنَّ الْاَعْتِمَادَ عِنْدَ الذِّكْرِ عَلَىٰ دَلَالَةِ اللَّفْزِ، تو آپ مخاطب کے خیال میں ڈالتے ہیں کہ میں عدول کر رہا ہوں دو دلیلوں میں سے، کس کی طرف، زیادہ قوی دلیل کی طرف، اور وہ کون سی زیادہ قوی دلیل ہے، عقل. تو اس لیے کہ اعتماد عند الذکر، ذکر کے وقت، علی دلالت اللفظ، کس کی دلالت پر ہوگا، زیدن قائم، جب میں نے ذکر کر دیا مسند الیہ کو تو کس کی دلالت پر میں نے اعتماد کیا، لفظ کی دلالت پر یا عقل کی دلالت پر، جی جب میں نے ذکر کیا زیدن قائم، اب کس پہ اعتماد کیا، لفظ کی دلالت پر اعتماد کیا. آگے دیکھئے، وَعِنْدَ الْحَذْفِ عَلَىٰ دَلَالَةِ الْعَقْلِ، اور حذف کے وقت میں نے کس پر اعتماد ہوگا، عقل کی دلالت پر، وَهُوَ أَقْوَى، اور وہ زیادہ قوی ہے. درمیان میں کہا تھا مِنْ حَيْثُ الظَّاہِر، مِنْ حَيْثُ، کہ اعتماد ذکر کے وقت کس پر اعتماد ہے مولانا، جی بھئی زیدن قائمن، میں نے کس پر اعتماد کیا، لفظ کی دلالت پر. کہتے ہیں من حیث الظاہر، یہ جو لفظ کی دلالت پر اعتماد ہے یہ ظاہر کے اعتبار سے ہے، ورنہ کیوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ زید لفظ نے دلالت کی کس پر؟ ذات زید پر. تو یہ کون سی دلالت ہوئی؟ لفظ کی دلالت. تو کہتے ہیں یہ بنا پر ظاہر کے ہے، ورنہ یہاں پر بھی عقل کی دلالت ہے. بھائی عقل ہوگی تو یہ لفظ ذات زید پر دلالت کرے گا، عقل نہیں بغیر واسطہ عقل کے بھی یہ لفظ ذات زید پر دلالت نہیں. تو یہ بنا پر ظاہر کے ہے. تو کہتے ہیں عقل کی دلالت وہ زیادہ قوی ہے لافتقار اللفظ الیہ، اس لیے کہ لفظ کیا ہے؟ اس کا محتاج ہے بھائی. لفظ میں اس کی کیا احتیاج آتی پیش آتی ہے بھائی؟ لفظ اب بغیر عقل کے دلالت کر سکتا ہے بھائی؟ نہیں. وَإِنَّمَا قَالَ تَخْيِيل، بھائی مصنف نے کہا تخیل العدول، عدول کرنے کا خیال ذہن میں ڈالتا ہے. عدول کرنے کا بھئی یہ کہنے، تخیل کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھی طرح یہ کہہ دیں اول عدول الی اقوی الدلیلین، یا کس لیے کبھی کبھار مسند الیہ کو حذف کرتے ہیں؟ کہ عدول کرنا چاہتے ہیں آپ کس کی طرف؟ دو دلیلوں میں سے زیادہ قوی. تو تخیل کا لفظ ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے خیال میں ڈالنا؟ کہتے ہیں بھئی خیال میں ڈالنا اس لیے کہا کہ حقیقتاً حذف کے آپ نے کیا کہا، جب ذکر کیا جائے تو دلالت کس کی؟ لفظ کی. اور جب حذف کیا جائے تو دلالت کس کی؟ عقل کی. کہتے ہیں بھئی جب حذف کیا جائے تب بھی دلالت لفظ ہی کی ہے، تب بھی دلالت کس کی ہے؟ بھئی میں نے آپ نے کہا کیا حل زید قائم، کیا زید کھڑا ہے؟ میں نے کہا قائم. تو مولانا یہاں پر قائم کے لیے مسند الیہ کون؟ زید کون ہے؟ اور وہ زید آپ کو کہاں سے پتا چلا؟ ما قبل کے کلام سے. کس سے پتا چلا؟ عقل نے آپ کو بتلا دیا کہ یہاں مسند الیہ کون؟ زید ہے. اور پھر اس زید لفظ نے دلالت کر دی کس پر؟ زید زید ذات زید پر. اور اس کے لیے کیا ثابت کر دیا؟ قیام کو. کس کیا ثابت کر دیا؟ تو لفظ کو جب حذف کر دیا جائے پھر آپ نے کہا دلالت عقل کی ہے. کہتے ہیں بھئی اس وقت بھی عقل کی لفظ ہی کی دلالت ہے، لیکن کس کے واسطے سے ہے؟ عقل کے واسطے سے. سمجھ میں آیا؟ تو اس جب ذکر کریں تب بھی لفظ کی دلالت، جب حذف کریں تب بھی لفظ کی. اسی لیے کہا خیال میں ڈالتا ہے، حقیقتاً ایسا نہیں. وَإِنَّمَا قَالَ تَخْيِيلٌ، مَاتِن نے تخیل کہا لِأَنَّ دَالَ حَقِيقَتًا، اس لیے کہ دلالت کرنے والا حقیقتاً عِنْدَ الْحَذْفِ اَيْضًا هُوَ اللَّفْظُ، حذف کے وقت بھی حقیقتاً وہ کیا ہے؟ لفظ ہی ہے دلالت کرنے والا. الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بِالْقَرَائِن، جس پر دلالت کی جائے گی کس کے ساتھ بھئے؟ قرائن کے ساتھ دلالت کی گئی ہے. بھئی میں نے کہا قائمون، یہ زید کو میں نے کیوں حذف کیا؟ قرینہ موجود تھا، اس قرینے نے دلالت کر دی کہ یہاں قائمون سے پہلے کون سا لفظ موجود ہے؟ زید. اور اس زید نے پھر دلالت کر دی کہ اس پر ذات زید پر. تو یہاں پر بھی اگرچہ لفظ عبارت میں نہیں لیکن عقل لے آئی اس کو اور لفظ ہی نے دلالت کر دی بھئی. قولی ہی جیسے شاعر کا کہنا قال علی کیف انت، مجھے کہا کہ اس نے کیسے ہو، قلت علیل ای انا علیل، لم یقل انا، شاعر نے انا نہیں کہا، لم یقل انا علیل، شاعر نے انا علیل نہیں کہا، للاحتراز و تخیل المذکورین، ان دو وجوہات کی بنا پر، احتراز عن العبث کی وجہ سے اور تخیل اور تخیل کی وجہ سے، المذکورین، یہ دو جون چیزیں جو ذکر ہوئی بھئی. او اختبار تنبہ السامع عند القرینۃ، یا مولانا کبھی کبھار مسند کو حذف کیا، مسند الیہ کو حذف کیا جاتا ہے. اختبار کا معنی جانچنا، پرکھنا. تنبہ کا معنی سمجھ میں ہے، اختبار تو جانچنا امتحان لینا، تنبہ کا معنی سمجھ بھائی، سمجھ بیداری، یا سامع کی بیداری کا امتحان لینے کے لیے. عند القرینۃ، جب کیا موجود ہو بھائی؟ جب قرینہ پایا جائے کہ حل یتنبہ ام لا، یہ سمجھتا ہے بات کو یا نہیں سمجھتا، تو اس لیے مسند الیہ کو حذف کیا جاتا ہے. اور اختبار مقدار تنبہ ہی، یا اس کے سمجھ کی مقدار کو جانچنے کے لیے کہ حل یتنبہ بالقرائن الخفیت ام لا، کہ وہ قرائن خفیہ کو سمجھتا ہے یا قرائن خفیہ کو نہیں سمجھتا. چلیے مولانا، هذا هو المرام، الله اعلم بحقيقة الكلام.